السلام علیکم خواتین و حضرات، زاویہ غامدی کی اگلی نشست میں محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ میں ہوں وقاص خان، اور میرے ساتھ موجود ہیں حسنین اشرف صاحب۔ پچھلی نشستوں میں جب ہم علمیات کی گفتگو کر رہے تھے تو ہماری بحث اس نتیجے تک پہنچی تھی کہ علم کے تین ذرائع ہیں جو کہ معروف ہیں، کہ تجربہ و مشاہدہ، استقراء یا تعقل، قیاس، اور تیسرا اسٹیبلشڈ ہسٹری۔ محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ قرآن کریم بھی اپنے معیار کے مطابق اس لائق ہے، اس قابل ہے کہ اس کو چوتھا ذریعہ علم مانا جائے۔ ہم آج کی اس نشست میں جاوید احمد غامدی صاحب کے اس دعویٰ کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کے اوپر آج کی اس نشست میں جو سوالات اٹھائے جائیں گے، وہ سوالات مستشرقین نے، مغربی مصنفین نے، اور دنیا جہان کے اہل علم نے مختلف طرز سے، مختلف اسلوب سے، مختلف طریقوں سے اٹھائے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک گزارش ہوگی کہ آج کی اس نشست میں جو سوالات اٹھائے جائیں گے، ان کا مقصد ہرگز کسی طرح کی توہین یا قرآن کریم کے بارے میں کوئی غلط نقطہ نظر پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ خارج سے غیر مسلم مفکرین کی جانب سے جو سوالات قرآن کریم کے اوپر اٹھائے گئے ہیں ان کو یہاں پر ذکر کیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ چونکہ قرآن کریم کو جب زیر بحث لایا جاتا ہے تو اس کا مصدر سب سے پہلے زیر بحث لایا جاتا ہے۔ تو غامدی صاحب، آپ اپنے اس دعوے کے بارے میں کس طریقے سے بات شروع کرنا چاہیں گی؟ کیا میرا جو میں نے جو بتایا کہ قرآن کریم چوتھا ذریعہ علم بن سکتا ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے، کیا میں نے درست بتایا، یا اس بارے میں کچھ وضاحت کرنا چاہیں گے آپ؟
میں اس سے پہلے جو گفتگو آپ نے کی ہے اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں تاکہ سننے والوں کو ربط کلام کے سمجھنے میں آسانی رہے۔ زیر بحث مسئلہ یہ تھا کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں، کوئی نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں، دوسروں تک اس کا ابلاغ کرتے ہیں، تو وہ کیا چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم کوئی بات کہہ سکتے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ہمارے پاس بنائے استدلال بنانے کے لیے کیا چیزیں ہیں۔ اس میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اگر آپ جائزہ لیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سب سے پہلی چیز تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ تجربہ اور مشاہدہ خارج کا بھی ہوتا ہے اور داخل کا بھی، یعنی میں جس طریقے سے اپنے حواس کے ذریعے سے خارجی دنیا کے ساتھ ربط پیدا کرتا ہوں، بالکل اسی طرح سے میں اپنے نفس کے ساتھ بھی ربط پیدا کرتا ہوں۔ میرے اندر کیا گزرتی ہے، میرے اندر کے احساسات کیا ہیں، میں کس نوعیت کا علم شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد اپنے اندر پاتا ہوں، میری اپنی معلومات کیا ہیں، باہر کی دنیا سے جو کچھ مجھے ملا ہے اس کے ساتھ اس کا ربط کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ سب کا سب تجربے اور مشاہدے ہی پر مبنی ہے۔ یعنی یہ لفظ میں نے بالکل اس مفہوم میں نہیں بولا جس طرح کہ عام طور پر محسوسات پر مبنی علم کے لیے بولا جاتا ہے۔ یعنی محسوسات وہ بھی ہیں کہ جو میری خارج کی دنیا سے متعلق ہوتے ہیں، وہ بھی ہیں جو میری داخلی دنیا سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں عقل جیسی نعمت دی گئی ہے، چنانچہ جو مواد اس طریقے سے ملتا ہے، خواہ وہ ہمارے باطن میں ہو، خواہ وہ ہمارے ظاہر میں ہو، ہم ان کے باہمی رب سے استنباط کرتے ہیں۔ عقلی استنباط کا طریقہ ہمارے ہاں مسلمہ طریقہ علم ہے۔ اس میں یہ زیر بحث نہیں ہے کہ کسی طریقہ علم میں کیا خامی رہ جاتی ہے، کیا کمزوری رہ جاتی ہے، یا کہاں ہم غلطی کھا سکتے ہیں، لیکن ہمارے ذرائع علم بہرحال یہی ہیں۔
کچھ اس کے بارے سے گفتگو ہوئی تھی جو کمی بیشی ہو جاتی ہے،
جی ہاں، ظاہر ہے کہ اس پر مزید بھی آگے گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو چیز ہمارے پاس باقی رہتی ہے وہ تاریخ، مسلمہ تاریخ، جس کو میں اسٹیبلشڈ ہسٹری کہتا ہوں۔ یعنی تاریخ کا ایک حصہ وہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ذریعہ علم بنتا ہے، جو اخبار احاد سے منتقل ہوتا ہے۔ یعنی اس میں کوئی آدمی کوئی قصہ سناتا ہے، کوئی کہانی سناتا ہے، کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، کسی کے ساتھ اپنی گفتگو بتاتا ہے، لیکن ایک چیز مسلمہ تاریخ ہوتی ہے، اسٹیبلشڈ ہسٹری ہوتی ہے، جو ظاہر ہے کہ مستند ترین ذریعہ علم بن جاتی ہے۔ اس کی بنیاد پر ہم استشاعت بھی کرتے ہیں، دوسروں سے بات بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں تو دنیا بھر میں مانی جاتی ہیں۔ یعنی جہاں کہیں بھی آپ ذریعہ علم پر بات کریں گے یا علم پر بات کریں گے، یہ تینوں چیزیں زیر بحث آ جائیں گی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان تینوں میں سے جس کو آپ عقلی استنباط کہتے ہیں، جس طرح سے وہ بہت سی چیزوں کو ایک حقیقت بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے وہ ایک چوتھے ذریعے علم کو وجود پذیر کرنے کا باعث بھی بن جاتا ہے، اور وہ قرآن مجید ہے. یعنی جب ہم مختلف چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہمارے پاس ایک عطیہ خداوندی کی حیثیت سے آ گئی ہے، اور ہمارے پاس وہ ذرائع موجود ہیں جن سے ہم اس کو ایک مستقل ذریعہ علم کے طور پر اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اتنی بات اصل میں ہوئی تھی. اس میں یہ زیر بحث آ گیا تھا کہ پھر وہ کیا معیار ہے جس پر ہم اسے ذریعہ علم کے درجے تک لے جائیں گے. تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ وہ معیار ظاہر ہے یہی ہوگا کہ انسان سے اس کا صدور، اور انسان سے ماورا کسی ذریعے سے اس کا صدور، یہ فارق ہو جائے. یعنی یہ متعین ہو جائے کہ انسان سے جب کسی چیز کا صدور ہوتا ہے تو ہم اس کو ایک انسانی شاہکار کہتے ہیں. انسانی شاہکار بھی وجود میں آتے رہتے ہیں. وہ شیکسپیئر وجود میں لے آئے گا، ملٹن وجود میں لے آئے گا، فردوسی لے آئے گا، حافظ لے آئے گا، اقبال لے آئے گا، یعنی وہ بھی وجود میں آتے رہتے ہیں. لیکن کیا فرق ہے کہ جو اس کو ایک مستقل ذریعہ علم بنا دیتا ہے؟ ظاہر ہے وہ فرق یہی ہوگا کہ اس کا صدور کسی اور ماورائی ہستی سے ہو جائے.
ٹھیک ہے. یعنی آپ یہاں پہ یہ ڈسٹنگوش کر رہے ہیں کہ قرآن کریم اٹسلف یہ ثابت کرتا ہے یا مینیفیسٹ کرتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے یا انسان کی رسائی سے ماورا ہے. یعنی یہ ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ انسان اس طرح کا کلام پیش نہیں کر سکتا.
یعنی اگر ہم اس کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ چوتھا ذریعہ علم بن جائے گا، ورنہ تو وہی ہوگا نا کہ اس کا ایک مصنف ہے، اس مصنف نے بھی اسی طرح اپنے تجربات اور مشاہدات بیان کیے ہیں، اس نے بھی اسی طریقے سے عقلی استنباط کے طریقے اختیار کیے ہیں، اس نے بھی اسی طریقے سے جیسے انسان کیا کرتا ہے تاریخی شواہد پیش کیے ہیں. تو اگر تو یہی صورتحال ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ایک مستقل ذریعہ علم نہیں ہو سکتا. پھر یہ خود اس کا محتاج رہے گا کہ اس کی تصدیق تائید بھی کی جائے، جس طرح کہ ہم دوسرے ذرائع علم کے ذریعے سے حاصل ہونے والی معلومات کی کیا کرتے ہیں. پھر تو یہی ہوگا. لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اس نوعیت کی چیز نہیں ہے،
کوئی کتاب بھی خامی نکل آئی،
کوئی این کتاب از آسمان دیگر است، یعنی صرف یہی نہیں کہ خامی نکل آئے بلکہ مثبت طور پر بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا معیارات ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں. یعنی دونوں پہلوؤں سے جائزہ لینا پڑے گا، مثبت معیار کو بھی زیر بحث لانا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس معیار میں کسی جگہ کوئی خلل تو نہیں ہے. جیسے کائنات کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم میری کائنات کو دیکھو، فرج البصر کرتین، دوبارہ نگاہ دوڑا کے دیکھ لو، حل ترا من فطور. تو وہاں پر بھی دعوے کی نوعیت یہی ہے، یہاں پر بھی یہی نوعیت ہے. تو اس کو پھر دیکھیں گے ہم کہ کیا فی الواقع وہ اس معیار پر پورا اترتا ہے کہ آپ اس کو ایک چوتھے ذریعہ علم کی جگہ پہ رکھ دیں.
اچھا سر، ہم جب ذرائع علم کی بات کرتے ہیں تو آپ جب بطور ذریعہ علم اسے پیش کرتے ہیں تو پہلے تین جو ذرائع علم ہیں ان کے مقابل رکھنے کے لیے یا اس طرح کی چیز قرار دینے کے لیے پہلی چیز ہمیں دیکھنی ہوگی کہ پہلے تین ذرائع علم بنتے اس لیے ہیں کہ وہ مشترکات ہیں، یہ پوری انسانیت کی مشترکات ہیں. یعنی مجھے آپ کو دلائل دیکھ کے یہ واضح نہیں کرنا پڑتا کہ دیکھو تم استقرا کر سکتے ہو، دیکھو تم دیکھ سکتے ہو، دیکھو مسلمہ تاریخی ہوتی ہے. یہ مشترکات ہیں جو اسے ذریعہ علم بناتے ہیں. قرآن کو آپ اگر ذریعہ علم ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے کیا پرائمری سورس آف نالج، جیسے یہ پرائمری سورس آف نالج ہے مشترکات کی بنیاد پہ، پرائمری سورس آف نالج کہتے ہیں یا سیکنڈری سورس آف نالج مانتے ہیں؟
یہ دیکھیے، یہ تو بالکل درست ہے کہ جب آپ خالص علمی نقطہ نظر سے بات کریں گے تو اس کی حیثیت وہ نہیں ہوگی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خود وہ اس بات کا محتاج ہو جائے گا کہ آپ ان ذرائع علم سے اس کی صداقت کو پرکھیں. تو یہ تعلق تو دونوں میں قائم رہے گا، اس لیے کہ اگر ان ذرائع علم سے ماورا کوئی چیز ہے تو پھر ظاہر ہے کہ نہ وہ میرے تجربے میں آئے گی، نہ میرے مشاہدے میں آئے گی، نہ اس کے بیان کردہ حقائق عقلی استنباط کے معیار پر پورے اتریں گے، تب تو وہ انسانیت ہی سے ماورا کوئی چیز ہو جائے گی. میں چونکہ بحثیت انسان اپنے انہی ذرائع علم سے فیصلہ کرتا ہوں، تو اس وجہ سے چوتھے ذریعہ علم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثلا ہم تاریخ کو ایک ذریعہ علم مانتے ہیں، لیکن تاریخ کے ذیل میں پہلے ہمارے پاس صرف بیان ہوتا تھا، آپ نے بیان کر دیا، میں نے بیان کر دیا، مورخ نے لکھ دیا، اب ہمارے پاس کچھ ذرائع علم خود تاریخی صداقتوں کی تصدیق کے لیے پیدا ہو گئے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ متحجرات بولنا شروع ہو گئے ہیں، کاربن ڈیٹنگ ہونا شروع ہو گئی ہے، ایک کاغذ آپ کو ملتا ہے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کاغذ کس دور میں وجود میں آیا تھا، اس کے اوپر روشنائی بڑھتی گئی تو وہ کس دور میں بنی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذرائع علم میں اگرچہ یہ چیزیں ثانوی ہیں، لیکن بسا اوقات یہ اس سے اوپر اٹھ کر آپ کے ان پرائمری ذرائع علم جو آپ کو ہر انسان کو مشترک طور پر دیے گئے ہیں ان پر حکومت کرنے لگتی ہیں. خود سائنسی علم کی نوعیت یہی ہے، یعنی اگرچہ وہ مبنی تجربے اور مشاہدے پر ہوتا ہے لیکن بعض ایسی صداقتوں کو وجود میں لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے تجربے اور مشاہدے کی اس کے ذریعے سے تردید یا تصدیق کر رہے ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے، تو میں نے جب اس کو چوتھا ذریعہ علم کہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے وہ تینوں ذرائع علم ہی ہیں جو اس کی دریافت کا باعث بنتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ میری معلومات پر حکومت کرنا شروع کر دیتا ہے.
ٹھیک ہے، لیکن سیکنڈری سورس آف نالج ہمیں اصولی مقدمات دے سکتا ہے؟
میں نے ابھی سائنس کی مثال دی، میں نے ابھی آپ کے سامنے بعض سائنسی تحقیقات اور اس کے نتائج کو رکھا، یعنی وہاں پر بھی اصل تو تجربہ اور مشاہدہ ہی ہے، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے ہمارے سامنے بعض ایسی چیزوں کو متحقق کر کے پیش کر دیا کہ اب تجربہ اور مشاہدہ بعض دوسرے پہلوؤں سے خود اس کا محتاج ہو کے رہ جاتا ہے، اپنی تصدیق اس سے ڈھونڈتا ہے. یعنی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارا آفتاب اتنا بڑا ہے کہ زمین اس کے مقابلے میں ایک ذرہ ناچیز ہے، تو ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آنے والے آفتاب سے متعلق ہمارے تاثر کی اب ہمارا یہ علم تردید یا تصدیق کر رہا ہے. تو اس لیے ذریعہ علم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مجھے اپنے تجربے اور مشاہدے سے معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، جس طرح میں استقراء کے نتیجے میں یا استنباط کے نتیجے میں بعض نتائج نکال لیتا ہوں، جس طرح میرے پاس ایک تاریخی علم آ جاتا ہے تو میں بعض اپنے توہمات تک کی اس سے تردید کر لیتا ہوں، تو اس طرح ایک چوتھا ذریعہ علم میرے پاس خدا کا کلام آ گیا. یعنی اگر یہ خدا کی بات ہے تو پھر ہر حال میں یہ چوتھا ذریعہ علم ہے، اور اگر آپ ترتیب پلٹ دیں تو پہلے تینوں ذرائع سے برتر ذریعہ علم وجود میں آ جاتا ہے.
ٹھیک ہے، یعنی اس کے
کیونکہ ان تینوں میں میں استنباط کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، میرا تجربہ تھا، اور یہاں کیا ہے، خود اس کائنات کا خالق اور پروردگار علم دے رہا ہے.
یہ ایک الجھن ہے. دیکھیں، ہائر فیکلٹی جب آپ کو علم دیتی ہے تو اس کے لیے کیا آپ کو ضروری نہیں لگتا کہ یہ ان تین سے ماورا ہو کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے؟ یہ سیکنڈری پہ کھڑا ہے، اور پھر اگر ہم زیادہ تنقید کریں تو لگتا ہے کہ بعض اوقات انہیں اسے پرائمری کی حکومت بھی ماننی پڑتی ہے.
دیکھیے، دونوں پہلو کام کرتے رہتے ہیں. یعنی میں جب باہر کھڑا ہوتا ہوں تو میں اس کا خود جائزہ انہی چیزوں کی روشنی میں لوں گا، یعنی میرا وہی تجربہ اور مشاہدہ، میری وہی استنباط کی صلاحیت، میرے وہی تاریخی حقائق کا علم انہی کی روشنی میں لوں گا. لیکن جیسے ہی یہ اپنی اس حیثیت کو منوا لے گا تو اس کے بعد میرے ان تمام ذرائع سے حاصل ہونے والے نتائج پر حکومت قائم کرنا شروع کر دے گا. یعنی اب گویا جواب میں یہ کہا جائے گا کہ چونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے، اس وجہ سے اس کا ورڈکٹ میرے لیے ایک قطعی حقیقت بن گیا ہے.
سر، یہ تو وہ عقل و نقل کے تعارض والی بات آ گئی کہ جہاں پر ایک بڑی تعداد میں مفکرین کا خیال یہ ہے کہ ہمیشہ نقل جو ہے وہ عقل پر حاوی رہے گا، جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی وہ حکومت کرے گا. مثلاً اس کی میں ایک مثال سے وضاحت کرنا چاہوں گا کہ میرے پاس میرے تجربے اور مشاہدے یا تتبع و تفحص کے نتیجے میں مجھے کچھ چیزوں کا پتہ چلا کہ وہ ایسی نہیں ہوتی جیسا قرآن میں بیان ہوئی ہیں یا کسی بھی کلام خداوندی کے اندر بیان ہوئی ہیں. تو آپ کے جو بات سے میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے، قرآن سے، کلام خداوندی سے جو چیز سامنے آئے گی اس کی بنیاد پر میں اپنے اس تجربے مشاہدے کو پس پشت رکھوں گا، یا اس کے اندر مجھے جو ہے نا کوئی ڈاواں ڈول قسم کا اعتماد رکھنا پڑے گا، لیکن اس پر نہیں. لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو یہ اس کی وجہ سے ریفیوٹیبل نہیں ہو سکتا. تو کیا یہ آپ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی نقل کی بنیاد پر عقل یا تجربہ یا مشاہدے کی جو چیزیں ہیں اس کو ہم قابل مواخذہ کم از کم
پھر شروع کر دیں؟ اس جگہ پہ چلے جائیے جہاں ہم نے تینوں ذرائع علم کو دیکھا. تجربہ اور مشاہدہ ایک بڑا ذریعہ علم ہے. آپ غور کر کے دیکھیں تو عقل کے لیے جو مواد فراہم ہوتا ہے وہ تجربے اور مشاہدے سے ہوتا ہے، تمام ڈیٹا وہیں سے ملتا ہے. لیکن جیسے ہی عقل کام کرنا شروع کرتی ہے تو اپنے نتائج کے لحاظ سے خود میرے تجربے اور مشاہدے کی اصلاح کرنا شروع کر دیتی ہے. اس وجہ سے یہ جو عقل و نقل کے تعارض کی بحث ہے یہ صحیح خطوط پر میرے نزدیک ہوئی نہیں. میں طالب علمانہ طریقے پر یہ توجہ دلاؤں گا کہ ایسا نہیں ہوتا جس طرح کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے. عقل بڑی غیر معمولی چیز ہے, وہ کرتی کیا ہے, وہ جدھر سے بھی آپ اس کو مواد دیں گے اس کی تصدیق یا تائید کرنے کا کام آپ سے آپ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اس وجہ سے جب وہ قرآن کی بارگاہ میں جائے گی تو اپنی اس حیثیت کو مجروح کر کے نہیں جائے گی, وہ جائے گی اور جا کر سوال اٹھائے گی, بات کرے گی, اور پھر اپنے اطمینان کے لیے خود اپنے ہی معیارات کے مطابق تردید اور تصدیق کے مراحل سے گزرے گی. ایسا ہی ہوتا ہے, یعنی یوں نہیں ہوتا کہ یہ دو متعارض چیزیں ہیں جو آپس میں کھڑی رہتی ہیں. پہلے کچھ مواد فراہم ہوتا ہے, اس کی بنیاد پر استنباط کے قاعدے قائم ہوتے ہیں, استنباط کا نتیجہ سامنے آتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں یہ اب عقل کہتی ہے, عقل چاہتی ہے, عقل باندھتی ہے. اس کے بعد قرآن مجید آتا ہے. تو قرآن مجید کیا کرے گا آ کے؟ قرآن مجید آ کے یا تو بالکل ٹھیک جو کچھ عقل چاہتی ہے وہی بیان کر دے گا, یا اس سے ماورا کوئی چیز بیان کرے گا تو عقل کو مہمیز دے گا کہ وہ انہی مقدمات کی بنیاد پر اب اس نئے ڈیٹا پر بھی غور کرے.
لیکن الٹا دیکھیں, سائنس میں بھی آپ کو یہ جو پرائمری سورس آف نالج ہے, یہ اگر بعض اوقات سائنس اس پہ بھی آ کے کھڑی رہتی ہے لیکن یہ آپ کو اجازت دیتی ہے کہ پرائمری سورس آف نالج سے اگر آپ کے سامنے کوئی چیز آ گئی اور آپ نے اسے ٹیسٹ کر لیا تو اس کے بعد یہ جو بڑا قصر اوپر کھڑا ہوا ہے آپ اسے بالکل ختم کر سکتے ہیں.
ایسا ہی ہے بالکل.
یعنی تو کیا آپ یہ اس میں بھی مانتے ہیں؟
وہ دیکھیے ہر جگہ پہ ہوگا. یعنی اگر کوئی آدمی, یعنی ماننے والوں کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ لیجیے نا
جی,
یعنی وہ تو اللہ کی کتاب سمجھ ہی رہے ہیں, لیکن جو عام آدمی ہے, عام آدمی سے میری مراد یہ ہے کہ جو جس کو آپ یہ نہیں کہتے کہ اس نے اب اس کو قبول کر لیا ہے, وہ تو ایسے ہی کام کرے گا, وہ اپنی عقل کو معطل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یعنی وہ یہ کہے گا کہ یہ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں عقل کے فلاں اور فلاں مقدمات اس کی نفی کرتے ہیں. تو اگر آپ سے اس سے بات کرنی ہے تو آپ کو پھر ایک مرتبہ یہ بتانا پڑے گا کہ آپ عقل کو زحمت دیں اور اس سے کہیں یہ نیا پریمیسز ہے, یہ نیا مقدمہ ہے, ذرا اس پر بھی غور کر کے دیکھ لیں. تو جس طرح سے عقل ایک مقدمہ قائم کیے ہوئے ہوتی ہے اور ہم یک بیک آتے ہیں اور آ کر تجربے اور مشاہدے کے کوئی نئے نتائج سامنے رکھ دیتے ہیں, وہ غور کرتی ہے نا اس کے اوپر, تو یہ عمل اصل میں جاری رہتا ہے. یعنی عقل اور نقل میں جو تعارض کی بحث ہے وہ اپنی بنیاد میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی. لازماً آپ کو اسی مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے کہ عقل نے جو مقدمات قائم کیے ہیں وہ یا اس پہ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی یا کوئی برتر کلام یا برتر علم آ کے نظر ثانی پہ مجبور کر دے گا. یہ دونوں کام ہما وقت ہوتے رہتے ہیں, اس لیے اس کو اس طرح دیکھنا ہی میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہے.
ٹھیک ہے سر, یہ بات تو بہت دلچسپ ہے, لیکن اب سوال ایک نیا کھڑا ہو جاتا ہے. وہ سوال یہ نیا کھڑا یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھی عقل یہ چیز طے کرتی ہے, تو عقل کے نتائج ہمیشہ یکساں نہیں ہوتے ہیں. تعقل کے نتائج, جب ہم تفکر اور تعقل کرتے ہیں کسی ایک ہی معاملے میں, کسی ایک جگہ کا باشندہ یا کسی خاص تربیت میں پروردہ انسان جب اس پر بحث کرتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, تو وہ کچھ اور نتائج لے کر آتا ہے, جبکہ اسی طرح کچھ اور اسی چیز کے اوپر کوئی دوسرا بندہ جب کر رہا ہوتا ہے تو اس کے نتائج بالکل ڈفرینٹ آ جاتے ہیں سامنے. ایسے موقع پر وہ فیصلہ کن کیا چیز ہوگی؟
وہی عقل, یعنی اسی کو مہمیز دیا جاتا ہے. یعنی ایک طرف سے اگر عقل نے ایک نتیجہ نکالا ہے تو وہ اپنے طریقے استنباط کے ساتھ سامنے آئے گی اور یہ کہے گی کہ میرے مقدمات یہ ہیں اور میرے ان مقدمات سے قیاس کے اس اصول کے اوپر یہ نتیجہ نکلتا ہے. دوسرا بھی اسی طرح اپنے آپ کو پیش کرے گا, تو ان کی باہمی معارضت کے نتیجے میں حقائق واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہی ہر جگہ ہوتا ہے. یعنی علم میں بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ اپنا ایک تجربہ بیان کرتے ہیں, ایک دوسرا آدمی آ کے اس کے برعکس اپنا علم پیش کر دیتا ہے اور ان دونوں کے درمیان تعامل سے ہمارا علم آگے بڑھتا رہتا ہے. یہ جو چیزوں کو متحارب کر دینے کا طریقہ ہے یہ اصل میں فرقہ بند ذہن نے پیدا کیا. فرقہ بند میں مذہبی معنی میں نہیں استعمال کر رہا, خالص علمی ذہن ایسے نہیں کرتا. یعنی اس کے سامنے حقائق آئیں گے, وہ ان حقائق کے باہمی تعامل سے آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو قرآن مجید بھی بالکل ایسے ہی کرے گا کہ آپ کے تجربے, آپ کے مشاہدے سے جو چیزیں آپ کو ملی تھیں, آپ نے ان سے عقلی استنباط کر کے ایک مقدمہ قائم کر لیا. اب اگر کوئی چیز اس سے متعارض ہو رہی ہے تو آپ کو توجہ دلائے گا کہ واپس جائیے اور واپس جا کے جو آپ نے نتائج نکالے تھے ان پر غور کر لیجئے. یہ باہمی طور پر جو غور کرنے کا عمل ہے یہ آپ کو آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے, اور اس میں بحث بھی ہو سکتی ہے, آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن ایک ذریعہ علم کا وجود میں آ جانا در حقیقت آپ کے لیے ایک نئی دنیا کا دروازہ کھول دیتا ہے.
اس سے سر جو ایک نتیجہ میرے خیال میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر تو اس پاسبلٹی کو ہمیں ماننا چاہیے کہ کوئی الگ نتیجے پہ پہنچے یہ الگ نتیجے پہ پہنچے, دونوں کو ایکولی کنسیڈریبل ایٹ لیسٹ سمجھنا چاہیے اگر اس کو تسلیم نہ بھی کیا جائے. مثلا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جاوید احمد غامدی صاحب چونکہ ماننے والے ہیں, ان کو قرآن مجید سے نتائج یہ وغیرہ وغیرہ جو مل رہے ہیں وہ اس پہ بلیف رکھتے ہیں. لیٹ سپوز سپوزڈلی میں اگر اس کو نہیں مانتا ہوں تو ٹھیک ہے, میں جس راستے پہ چل رہا ہوں وہ بھی ایکولی ٹھیک ہے, یہ بھی ایکولی ٹھیک ہے, کیا یہ درست پھر نتیجہ ہوگا؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو دنیا کے کسی علم میں بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ٹھیک ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں, مجھے حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں, آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کہیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں. حق کا تعدد نہیں مانا جا سکتا.
یہ سوال سر,
یعنی جب بھی آپ کے سامنے کوئی چیز آئے گی, یا میز ہے یا نہیں ہے, میرے سامنے پڑا ہوا یہ صوفہ ہے یا یہ کوئی لکڑی ہے, دونوں میں سے کوئی ایک ہی چیز ہو سکتی ہے. البتہ یہ ممکن ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک چیز کو دیکھنے کے دو زاویے سامنے آ جائیں. یعنی چیز تو ایک ہی ہے لیکن یہ کہ اس چیز کو آپ ایک زاویے سے دیکھ رہے ہیں, میں ایک دوسرے زاویے سے دیکھ رہا ہوں, یہ ممکن ہوتا ہے. لیکن مجردات میں گفتگو کرنے کے بجائے ہم اگر بالکل زمین پر آ جائیں تو ہمارا سارا علم اسی طرح سے کام کرتا ہے. یعنی کیا تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر ہمارے ہاں دو آرا نہیں ہوتی؟ کیا عقلی استنباط میں ہمارے ہاں دو آرا نہیں ہوتی؟ کیا اسٹیبلشڈ ہسٹری کی انٹرپریٹیشن میں ہمارے ہاں دو آرا نہیں ہو جاتی؟ تو دو آرا کا ہو جانا حق کو متعدد نہیں کر دیتا بلکہ ہمارے لیے مکالمے کا ایک دروازہ کھولتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچنے سمجھنے والے لوگ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر ایک مختلف نتیجے تک پہنچ گئے ہیں. اب ان کے درمیان علم کے حصول کی جدوجہد شروع ہوتی ہے. اگر وہ کسی فرقے میں بند نہیں ہیں, کسی تعصب کے ساتھ باتوں کو نہیں دیکھ رہے, تو وہ لازماً دونوں باتوں کا جائزہ لینا شروع کر دیں گے اور اس کے نتیجے میں کوئی حقیقت ان پہ واضح ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ دونوں کا تاثر کسی چیز کے بارے میں غلط ثابت ہو جائے اور ہم ایک تیسری حقیقت کو دریافت کرنے کی طرف آگے بڑھ جائیں.
وکاس جو بات کہہ رہے ہیں اس میں مثال کے طور پہ میں مذہب کو دیکھتا ہوں اینتھروپولوجی کی نظر سے, میں مذہب کو دیکھتا ہوں سویلائزیشن کی نظر سے, کوئی مذہب کو دیکھتا ہے قانون کی نظر سے, آپ مذہب کو ایک اور نظر سے دیکھتے ہوں گے, کوئی تیسرا شخص کسی اور نظر سے دیکھ سکتا ہے. یہ جو زاویہ نظر کا اختلاف ہے اس میں تو حق متعدد ہوں گے اور ہونا پڑے گا.
نہیں, آپ جس زاویہ نظر سے بھی دیکھتے ہیں اس پہ بحث ہوگی کہ وہ زاویہ نظر درست ہے یا نہیں. یہی بحث اس وقت ہمارے ہاں پچھلی کئی نشستوں سے اس جگہ پہنچ گئی ہے. جب ہم کہتے ہیں قرآن ایک چوتھا ذریعہ علم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے تین ذرائع علم کو استعمال کر کے قرآن مجید کی یہ حیثیت متعین کرنی ہے. اگر وہ ہو گئی تو جس طرح آنکھ کے دیکھے ہوئے کو جھٹلانا آسان نہیں ہوگا, اس طرح آپ خدا کی کہی ہوئی بات کو بھی آپ نہیں جھٹلا سکیں گے. یعنی وہ اب اپنی الگ حیثیت منوا لے گی کہ یہ میں خدا کی طرف سے کہی ہوئی بات ہوں. چوتھا ذریعہ علم بول تو کہنا ہی نہیں چاہیے نا. آپ جب چوتھا ذریعہ علم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانچنے پرکھنے کے بعد ہم نے دو کی بجائے ایک تیسری آنکھ دریافت کر لی ہے, اس کو بھی اب دیکھنے کا حق ہے, وہ اپنی انڈیپینڈنٹ مستقل بذات حیثیت منوا لے گی. یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں اس کے مقابل میں عقل کو معطل کر دوں گا.
یہ مستقل بذات والی بات آپ نے اپنے پھر کی, معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جو پہلے ذرائع علم ہیں ان کے ذریعے جو علم ہمیں آ رہا ہے اور وہ پھر علم دوبارہ اس کثر کے اوپر بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور ان پہ بطور حکم بھی کھڑا ہو جاتا ہے, یہ مستقل ہے. یہ جو قرآن مجید ہے 1400 سال کے پاس ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ ہے جس کے ذریعے ہم چیز, یعنی جو اگر تو آپ صرف اس ٹیکسٹ کو ذریعہ علم مانتے ہیں تو بات ٹھیک ہے, لیکن اگر جس میڈیم سے یہ ذریعہ علم آ رہا ہے وہ مستقل نہیں ہے, وہ ایک وقت پہ آ کے ختم ہو گیا اور اب ہمیں اسے قبول کرنا پڑ رہا ہے کہ بس ہمارے پاس یہی ہے, اسے آگے ہم نہیں جا سکتے.
اسی پہ ٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں. یعنی مستقل ذریعہ علم تو وہی تھی, وہ ایک لمبے عرصے تک جاری رہی, لیکن وہ میری بحث کا موضوع نہیں ہے, اس لیے کہ میں نہیں جانتا کہ وہی کیا چیز ہوتی ہے, مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیسے آتی ہے. میرے سامنے تو اس کا تجربہ بیان کیا گیا ہے, یعنی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یا اس سے پہلے پیغمبروں نے بیان کیا, یہ ان کا ایک ذاتی تجربہ ہے, ان کا تو وہ تجربہ ہے, لیکن میرے لیے وہ ابلاغ کا کوئی ذریعہ نہیں رکھتا, سوائے اس کے کہ اس کا پروڈکٹ کیا ہے, اس سے نتیجہ کیا نکلا ہے, وہ قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے. اس لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ چوتھا ذریعہ علم وہی ہے, میں نے یہ کہا ہے قرآن مجید ہے. یعنی اس وقت ہمارے پاس قیامت تک کے لیے ایک ہی کتاب ہے جو مستند ترین ذریعہ علم کی حیثیت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کی نسبت سے.
لیکن وہ کنٹینیوٹی نہیں ہے نا اس کے اندر. مثال کے طور پہ میرا مشاہدہ, انسانیت کا مشاہدہ پہلے دن سے جاری ہے اور آخر تک جاری رہے گا. ہم استقرا کرتے رہیں, ہم کرتے رہیں گے. ہمارے پاس تاریخ ہماری موجود ہے, ہم اسے پرزرو کر رہے ہیں, اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں, وہ ہم کرتے رہیں گے. لیکن یہ جو ہے وہ ایک ٹیکسٹ ہے بس ہمارے پاس, کنٹینیوٹی نہیں ہے ہمارے,
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی ہمارے پاس کائنات ہے,
یعنی یہ ذریعہ علم ماننے میں ایک مشکل ہے. میں
نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ اس سے تو صرف ذریعہ علم کی نوعیت مختلف ہو گئی, یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. اگر فرض کیجئے کہ آپ کو تاریخ کی ایک کتاب مل گئی اور یہ کتاب آپ کے پاس مثال کے طور پر آج سے 15 صدی پہلے کی لکھی ہوئی ہے, اس کا استناد ثابت ہو گیا, یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کتاب اسی زمانے کے اس شخص نے لکھی ہے, وہ فلاں اور فلاں ہے, تو اب وہ کتاب تو آگے نہیں جاری رہے گی لیکن وہ ذریعہ علم بن گئی. اسی طریقے سے آپ کو مثال کے طور پر کہیں سے فوسلز مل گئے, متحجرات مل گئے, ان کی بنیاد کے اوپر آپ نے اپنی تحقیق شروع کر دی, ایک نتیجہ نکالا, دوسرا نکالا, تیسرا نکالا, نتیجے پر نتیجے نکلتے چلے گئے. یعنی آپ پہلے اس پوزیشن میں تھے کہ آپ یہ جان سکیں کس زمانے کے تھے, اب آپ اس پوزیشن میں بھی آ گئے کہ آپ یہ جان سکیں کہ ان کا جینیاتی کوڈ کیا ہے, آپ یہ بھی جان سکیں کہ یہ فلاں جگہ سے آئے ہیں یا فلاں جگہ تک جائیں گے یا اس میں فلاں فلاں مراحل گزر چکے ہیں. تو اصل میں آپ کے پاس ایک چیز ایسی آ گئی کہ جو آپ کے علم میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہے, تو اپنی ذات میں وہ علم کا ذریعہ بن گئی ہے. تو کیٹیگری کے لحاظ سے ہم اس کو اگرچہ الگ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمارا اسی نوعیت کا تعامل جاری ہے, انٹریکشن ویسے جاری ہے. یعنی وہی تجربہ, وہی مشاہدہ, وہی عقلی استدلال جس کی قوت میرے پاس موجود ہے, وہی تاریخی حقائق جو ملتے رہتے ہیں, وہ بار بار ہمیں اس کی مراجعت کی طرف لے جاتے ہیں اور نئے حقائق سامنے آتے رہتے ہیں. تو کنٹینیوٹی اور تسلسل وہاں بھی واقع ہو جاتا ہے.
یہ کام تاریخ کی کتاب کے ساتھ نہیں ہوگا نا, اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں, یعنی کسی شخص کی اگر کہانی ہے یا قصہ ہے یا دیومالا ہے, وہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. میں بار بار جا کے اس سے, اس دیومالا سے نئی چیزیں اخذ نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پہ یہ کام بار بار جاری ہے, اس کی جو پوسٹ ہاک ایکسپلینیشن ہے وہ بار 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 ہو رہی ہے. تو اس صورت میں آپ اسے ذریعہ علم کیسے مانتے
ہیں؟ نہیں دیکھیے, ذریعہ علم تو وہ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذریعہ علم کی نوعیت کیا ہے, یعنی وہاں سے میرا جو علم حاصل ہوتا ہے کیا وہ ایک ہی بار میرے لیے ایک حتمی چیز بن جاتا ہے یا میں بار بار مراجعت کر کے نئے نئے حقائق دریافت کرتا رہتا ہوں. میں نے ابھی فاسلز کی مثال دی, یعنی وہاں پر بھی میری مراجعت نتائج میں تبدیلی پیدا کرتی چلی جاتی ہے. تو یہ تو کسی ذریعہ علم کی نوعیت کا معاملہ ہوا.
یہ عرض کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک فاسل ہے میرے پاس, وہ فاسل اس پہ جتنی ریڈنگ ہوگی, پیلنٹولوجسٹ کام کریں گے, سب کچھ کرنے کے بعد اسے اٹھائیں گے, پیک کر کے ایک جگہ رکھ دیں گے اور بتا دیں گے کہ ہمارے تجربات اور مشاہدات یہ بات کہتے ہیں, انٹل انلیس جو ہے وہ اس کی غلطی واضح ہو جائے. لیکن اس قرآن مجید کے معاملے میں یہ کام 1400 سال سے چلا آ رہا ہے, مستقل چلا آ رہا ہے. اس کی نوعیت کے لحاظ سے بھی یہ پھر اپنی نوع میں بھی منفرد چیز ہے, کوئی دوسری یعنی اس کے.
ان تینوں ذرائع علم کی طرف چلے جائیے جن کی بنیاد پر آپ یہ بات کر رہے ہیں. میں تجربہ اور مشاہدہ کرتا ہوں کس کا؟ خارج میں پڑی ہوئی کائنات کا, داخل میں پڑے ہوئے نفس کا. وہاں سے بھی میری معلومات میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے. یعنی وہ تجربہ اور مشاہدہ جو آج سے 15 صدی پہلے کے یا 2000 سال پہلے کے انسان کا تھا, کیا آج پہ صحیح؟
اس میں دو وجوہات ہیں, ایک تو یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور دوسرا اوور دا ٹائم جو ہے وہ ہمارے جو نقص ہے تجربے اور مشاہدے میں وہ دور ہو رہا ہے. یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا, یعنی یہاں پہ پرائمری سورس آف نالج کے اندر یا اضافہ ہو رہا ہے یا خارج کی چیزیں جو ہیں وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہیں, یا میں اپنی مشاہدے کی صلاحیت بڑھا رہا ہوں اس لیے میں نئی چیز دریافت کر رہا ہوں.
وہاں اپنے تدبر اور تفکر کی صلاحیت بڑھا رہے ہیں. دیکھیے, انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے علم میں غلطی کیسے ہوتی ہے, یا قلت علم سے ہوتی ہے یا قلت تدبر سے ہوتی ہے. یعنی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ. آپ کے پاس وہ معلومات نہیں تھیں یا وہ ہنر نہیں تھا یا وہ اپروچ کے ذرائع نہیں تھے یا آپ کو جو چیزیں دی گئی تھیں وہ چیزیں ناقص تھیں اور ان کی وجہ سے آپ سے نتیجہ نکالنے میں غلطی ہو گئی. دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ یہ سب کچھ تو موجود تھا لیکن انسان سہل کوش ہے, آرام طلب ہے, غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے. بعض اوقات جس طرح سے اسے ارتکاز توجہ سے کام لینا چاہیے نہیں لیتا, تو قلت تدبر واقع ہو جاتی ہے. ایسا یہ قلت علم اور قلت تدبر کو آپ انسانی سطح پر ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ دنیا کو دیکھنے کے نتائج ایک ہی وقت میں نکال کر یہ بند نہیں کیا جا سکتا, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جف القلم اب جو ہونا تھا ہو گیا, تو یہ قرآن مجید کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بھی چیز ذریعہ علم بنے گی اس کی طرف انسان مراجعت کرے گا. کیوں مراجعت کرے گا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جنہوں نے مراجعت کی ہے کہیں ان کی قلت علم یا ان کی قلت تدبر نے غلطی تو نہیں کھا لی, یہ تو رہے گا سلسلہ جاری.
اس میں جو دوسرا فیکٹر ہے باہر, یعنی جو چونکہ اس میں بہت ساری چیزیں سوشیالوجی سے متعلق ہیں, سوشل سائنس سے متعلق ہیں, چونکہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے تو شاید اس وجہ سے اس میں جو غلطی کا امکان بار بار واضح ہو رہا ہے.
اس پر بھی میں تھوڑی سی گفتگو کر دوں. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات خارج میں ملنے والی معلومات مجھے متوجہ کرنے کا باعث بنتی ہیں, میں نے اس سے پہلے اس چیز پر اس طرح غور ہی نہیں کیا ہوتا. جن لوگوں کو دنیا میں کوئی علمی کام کرنے کا موقع ملا ہے یا کچھ چیزوں کو پڑھنے کا موقع ملا ہے یا کچھ چیزوں پر تدبر کرنے کا موقع ملا ہے, وہ جانتے ہیں کہ ہم ایک پوری کتاب اٹھاتے ہیں شاعری کی, ادب کی, تاریخ کی, پڑھ جاتے ہیں عمومی مطالعے میں, بعض چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. اس کے بعد کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے. اب جب مسئلے کو سامنے لے کے ہم کتاب کی طرف جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی نظر انداز ہو گئی تھی بات, یہ بھی نظر انداز ہو گئی تھی بات, یہ کس علم میں پیش نہیں آتا. آپ دیکھیے اعلیٰ شاعری میں پیش آتا ہے, اعلیٰ ادب میں پیش آتا ہے, نئے نئے پہلو نمایاں ہوتے رہتے ہیں. وہ اصل میں نئے پہلو نہیں ہوتے بلکہ ہم نے غلطی کھائی ہوتی ہے, ہم نے توجہ نہیں دی ہوتی, جس کو میں نے دو لفظوں میں سمیٹ دیا کہ قلت علم نتیجہ نکالنے میں غلطی کھا گئی ہوتی ہے یا قلت تدبر.
اب تک کی جو گفتگو ہوئی اس سے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم اب آپ کے اس دعوے کو ذرا پرکھنے کی طرف چلے جائیں.
نہیں, اس سے پہلے میرا ایک سوال.
جی جی جی
سر, آپ نے ذریعہ علم کی بات کی, اس میں بنیادی مشکل یہ ہے کہ آج تک کوئی اس ذریعہ علم کے بارے میں وثوق سے یہ بات نہیں کہہ سکا کہ کیا چیز ہے. مثال کے طور پہ بادی تدبر قرآن میں, میزان میں آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ بھی یہ بات وثوق سے متعین نہیں کر سکے کہ یہ شاعری ہے, یہ خطیبانہ کلام ہے, یہ کیا ہے, جب کسی چیز کے لیے بنیادی چیز یعنی انٹرپریٹیشن کے لیے بنیادی چیز ہی متعین نہیں ہے. تو وہ ذریعہ علم تو بعد میں آئے گا, پہلے تو ہم اٹھا کے دیکھیں کہ بھائی یہ ہے کیا, کوئی متعین کیوں نہیں کر پا رہا کہ یہ شاعری ہے, خطیبانہ کلام ہے, یہ کیا ہے.
یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے نا کہ یہ متعین نہیں کر پا رہا, ایسا نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس جو انسانی اصناف موجود ہیں ان میں کسی میں نہیں رکھا جا رہا. یعنی یوں نہیں ہے, ہمارے پاس پہلے سے بنے ہوئے کچھ سانچے تھے, ایک نئی چیز ہمارے سامنے آئی, وہ ان سانچوں میں نہیں بیٹھ رہا. یعنی ہم نظم کا ایک سانچہ رکھتے تھے, سجا کا ایک سانچہ رکھتے تھے, ہم غزل کا ایک سانچہ رکھتے تھے, ہم اسی طریقے سے ڈرامے کا ایک سانچہ رکھتے تھے, ہم مکالمے کا ایک سانچہ رکھتے تھے. مکالمات افلاطون تو دنیا بھر میں شہرت پا گئے. تو جتنے سانچے بھی ہمارے پاس موجود تھے جو انسانوں نے بنائے تھے ان کے اندر نہیں بیٹھتا. میں نے جو بات کیا وہاں وہ یہ ہے کہ اگر ان تمام سانچوں کو ایک طرف رکھ کے ہم دو اصناف کو سامنے رکھ لیں, نظم اور نثر, یہ ایک بڑی تقسیم ہوگی. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نثر ہے جیسے کہ نثر ہوا کرتی ہے, آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نظم ہے جیسے کہ نظم ہوا کرتی ہے. تو یہاں یہ نفی کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے کسی ذہنی سانچے کو لے کر نہ آئیے بلکہ اس کی صنف کو الگ سے پہچانیے. اب اگر اس کی صنف کا کوئی مثیل ہوگا تو آپ باور کیجیے ہم اس کا نام رکھ دیں گے. یہ کام تو انسان بڑی خوبی کے ساتھ کر سکتا ہے, وہاں بھی مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ جیسے ہی نام رکھتے ہیں تو مثیل کوئی نہیں.
سوال میں بہت اچھا سوال تھا حسنین کا, لیکن میرے خیال میں اس طرف آنے سے پہلے ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ ہم تک کیسے آیا ہے اور کس کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ خدا کا کلام ہے, اور وہ جس شخصیت, عزت مآب شخصیت کا یہ دعویٰ تھا, اس شخصیت کی اپنی زندگی کیسے گزری؟ کیا ہم ایسی کسی شخصیت سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ خدا کا کلام لے کر آئیں گے اور لوگ ان پر تسلیم کر لیں گے؟ اس سے پہلے کہ میں اپنا سوال آپ کے سامنے رکھوں, یہاں پر اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی سوال کے ساتھ میں دوبارہ سے یہیں سے سلسلہ کلام جوڑوں گا. شکریہ.